تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. جس دن کے سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے سو وہ لوگ کے سیاہ ہوئے چہرے ان کے ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر اب چکھو عذاب بدلہ اس کفر کے کرنے کا اور وہ لوگ کے سفید ہوئے چہرے ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ حکم ہے اللہ کے ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک اور اللہ ظلم نہیں چاہتا خلقت پر اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہر کام کا. تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں. بزرگان محترم ان آیات سے پہلے دو آیتیں جو گزشتہ تفسیر میں بیان ہوئیں ان میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ضرور رہے جو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتی رہے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح سے اے مسلمانوں حق واضح ہونے کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. یہود و نصارہ ان کے پاس بینات اور واضح نشانات اور آیتیں اللہ نے بھیجی تھیں ان سب کو جان کر مان کر پھر گمراہ ہو گئے اختلاف کیے اور تفریق پیدا کر دیے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ عذاب کب ہوگا اور کیسے ہوگا آگے ان آیات میں اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ اور کالے ہو جائیں گے یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا اور آخرت کا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اور عذاب دیں گے تو بہت سے چہرے یعنی بہت سے لوگ روشن ہوں گے چمکتے ہوئے ہوں گے اور نہایت خوش و خرم ہوں گے اور بہت سے لوگ سیاہ ہوں گے یعنی دکھ درد میں تکلیف میں مصیبتوں میں ہوں گے. تو یہ ایک تعبیر ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو جنتی ہوں گے وہ انتہائی خوبصورت ہوں گے. और जो जहन्नमी होंगे वो बदसूरत होंगे। और मानवी मतलब ये है कि जो जन्नती होंगे वो खुशखुर्रम होंगे और बहुत ही सरसब्ज और शादाब होंगे, हंसते हुए होंगे, बशारत सुनने वाले, बशारत देने वाले होंगे। और इधर जिनके चेहरे सियाह होंगे और वो परेशान होंगे, मुसीबत में होंगे, वो अजाब को सुनने वाले और अजाब ही की बात करने वाले होंगे। तो ये कयामत का दिन है जिस दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को बहुत खुश रखेंगे और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला मुसीबत में डाल देंगे। ये कौन लोग होंगे? तो इस सिलसिले में बहुत सी बातें आई हैं, लेकिन सबका खुलासा यही है कि जो खुश होंगे वो ऐसे मुसलमान होंगे जिनकी तौहीद महफूज थी, जिनका ईमान अच्छा था, ईमान में कोई खलल नहीं हुआ, वो मुत्तकी लोग थे, दुनिया में तक्वा वाले थे। ऐसे लोग निहायत खुश व खुर्रम और सरसब्ज व शादाब होंगे। कुरान करीम में जगह जगह ये बात कही गई। अल्लाह फरमाते हैं, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। फरमाया, उस दिन बहुत से लोग मुस्फिरा यानी निहायत रोशन होंगे, ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा हंसने वाले, खुश रहने वाले और खुशी कबूल करने वाले होंगे। इस्तिबशार का माना है बशारत कबूल करना, तो बशारत जो दी जाएगी उसको कबूल करने वाले होंगे। वह उजू हुई यौम इदिन अलैहा गबरा, और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उन पर गुबार ही गुबार होंगे, तरहक़ुहा क़तरा और ज़िल्लत रुसवाई उनको घेरे हुए होगी। ये वो लोग होंगे जो काफिर होंगे, फाजिर और फासिक होंगे। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ह करके बता दिया। लिहाजा उस दिन बहुत से लोग नेक और खुश होंगे और बहुत से लोग बुरे होंगे और परेशान होंगे। फअम्मल लज़ीना सवद्दत वुजूहुहुम, पस रहे वो लोग जिनके चेहरे सियाह हो जाएंगे, जिनके चेहरे यानी वो सियाह हो चुके होंगे। अकफर तुम बाद ईमानिकुम, उनसे कहा जाएगा क्या तुम काफिर हो गए तुम्हारे ईमान ले आने के बाद? ईमान ले आने के बाद क्या तुम लोग कुफ्र इख्तियार किए? फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, बस अब तुम मजा चखो उस कुफ्र का जिसको तुम किया करते थे। अकफर तुम बाद ईमानिकुम, यानी जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि क्या तुम ईमान ले आने के बाद काफिर हो गए? इससे मुराद मुर्तद लोग हैं, काफिर लोग हैं, मुशरिक और मुनाफिक लोग हैं, हत्ता के बिदअती और फासिको फाजिर लोग भी हैं। मुफस्सिरीन ने सबको मुराद लिया है। हाँ, यह और बात है कि बाजे सजा पाकर जन्नत चले जाएंगे और बहुत से हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अकफर तुम बाद ईमानिकुम, अगर इससे मुर्तद लोग मुराद हैं तो मतलब जाहिर है कि ईमान ले आने के बाद मुर्तद हो गए, अलियाज़ु बिल्ला। ایمان کو چھوڑ دیے، کفر اختیار کر لیے، تو مرتد اگر ہیں تو واضح ہے، اکفرتم بعد ایمانکم، اگر اس سے منافق مراد ہیں تو منافق ظاہری طور پر ایمان لانے والے اور دل میں کفر رکھنے والے، تو یہ مطلب بے ظاہر ہے کہ بظاہر ایمان لانے کے بعد حقیقتاً کیوں کافر ہو گئے، اور اگر فاجر و فاسق مراد ہے تو جب تم ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں اور فرشتوں پر، اب عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ عملی اعتبار سے تم کافر ہو گئے، اگرچہ حقیقی اعتبار سے نہیں، لیکن فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ کافر عملی بھی ہوتا ہے، کافروں جیسا جو کام کرے اسے کافر عملی کہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، تو یہاں کافر ہونے کا مطلب عملی کافر ہونا ہے، حقیقی کافر نہیں، تو جو فاسق ہیں فاجر ہیں ان سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد بد دین کیوں ہو گئے، بد عمل کیوں ہو گئے، یہ پوچھا جائے گا، اور بدعتیوں سے بھی یہ سوال ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا خرابی تھی، کیا خامی تھی، تم لوگوں نے نیا راستہ اپنا لیا اور دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر دی، اور اگر اس سے مراد کافر و مشرک ہیں تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر اسلام کی اور ایمان کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ بنا دیتے ہیں یعنی ماحول اسے کافر بنا دیتا ہے، ماحول اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتا ہے، ورنہ ہر بچے میں اسلام لے آنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی فطرت اچھی فطرت ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا وہ وہی دین اسلام والی فطرت ہے، وہ حقیقی مزاج ہے جو اللہ نے پیدا کیا، لیکن ماحول سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، لہذا جب اللہ نے صلاحیت دی تھی تو تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا، تم کافر کیوں ہو گئے، مشرک کیوں ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ سوال ہر ایک سے ہو سکتا ہے، کیا تم کفر اختیار کیے تمہارے ایمان لانے کے بعد، پس تم مزہ چکھو عذاب کا اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، معلوم ہوا اللہ تعالی جو سزا دیں گے وہاں اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور سزا بھی ناحق نہیں ہوگی، آدمی کی برائی کی وجہ سے ہی سزا دی جائے گی، بما کنتم تکفرون، جو کفر تم کیا کرتے تھے اس کفر کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اپنا نقصان خود ہی کرتے ہیں، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں نیک لوگوں کا صلہ بیان کیا گیا، جو نیک لوگ ہوں گے اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، ترو تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیں گے. ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں رحمت سے مراد جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہوں گے. اور جنت کو رحمت سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ جنت اللہ کی مہربانی سے ملے گی، اللہ کی رحمت سے ملے گی، اس لیے اس کو رحمت کہا گیا. لہذا آدمی جو نیک ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ کی رحمت ہی کام کرتی ہے. اگر خود ہی نیک بننا چاہے، متقی بننا چاہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے جنت کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اللہ کے فضل سے ملے گی. اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، بس وہ اللہ کی رحمت میں جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے دوبارہ اخراج نہیں ہوگا، دوبارہ وہاں سے باہر نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو جائے گا، جتنے جہنمیوں کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جتنے جنتیوں کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور پورے معاملات کا خلاصہ ہو جائے گا. اب کوئی جنت میں جانے والا اور کوئی جہنم میں جانے والا باقی نہیں رہے گا. تو فرشتہ مینڈھے کی شکل میں موت کو لے کر آئے گا، مینڈھے کی شکل میں، دمبا کی شکل میں موت کو لے کر آئے گا، اور جنتیوں سے جہنمیوں سے خطاب کر کے کہے گا، دیکھو یہ موت ہے، آج موت کو ذبح کیا جاتا ہے، لہذا آج کے بعد کوئی موت کسی کو نہیں آئے گی، نہ جنتیوں کو اور نہ جہنمیوں کو. معلوم ہوا کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے موت بھی ایک مخلوق ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے حیات بھی ایک مخلوق ہے. اسی لیے ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں، تو مخلوق کو موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جنتی جو پہلے ہی سے خوش تھے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، جہنمی جو پہلے سے غم زدہ تھے وہ اور زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان آیتوں کو آپ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. اللہ کی ان آیتوں کو ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور بالکل ٹھیک اور برحق اور سچ سچ سناتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ پیغمبر ہیں، جبھی تو ہم آپ کو آیتیں سنا رہے ہیں. آپ پیغمبر برحق ہیں، تو اس میں آپ کی رسالت کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. اور آپ سے ہزاروں ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں ہم ان کو بھی سناتے ہیں. آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، آپ امی ہیں، لیکن آپ اتنے سارے علوم بیان کر رہے ہیں، یہ یقیناً بڑی دلیل ہے کہ آپ برحق پیغمبر اور برحق رسول ہیں. اللہ ہی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ مخلوق پر، سارے عالم کے لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے. جیسے ابھی کہا گیا کہ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو ظلم کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اللہ ایسا کریں کہ کسی کی جو مستحق ہے سزا کا، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیں، ایسا نہیں ہوگا، جتنی سزا کا مستحق ہے اسے اتنی سزا ہی دی جائے گی، نہ حق تلفی ہوگی، نہ کمی ہوگی، نہ بیشی ہوگی، کسی طرح سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آخری پیغمبر بھیجا، آخری کتاب نازل کی اور دین کو بالکل واضح کیا اور حقیقت سب کے سامنے کر دی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ساری کائنات، ہزاروں ہزاروں جتنی کائنات ہیں سب اللہ ہی کے ہیں، کہاں اللہ سے بھاگ کر جاؤ گے، کہاں منہ چھپاؤ گے، کیسے اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور اور سارے کام لوٹیں گے، لوٹنے والے ہیں، ساری باتیں اللہ ہی کی طرف لوٹیں گی، تو اللہ اچھے لوگوں کو انعام دیں گے اور برے لوگوں کو سزا دیں گے، تو پھر اللہ کی بندگی کی طرف کیوں نہیں آتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لے آتے ہو. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ سے مراد حضرات صحابہ ہیں، پورے مسلمان مراد نہیں، پوری امت مراد نہیں، حضرات صحابہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو شاء اللہ لقال انتم خیر امہ ولیکن قال کنتم خیر امہ. اگر اللہ چاہتے تو انتم خیر امہ کہتے، اگر انتم کہتے تو پوری امت مراد ہوتی، لیکن اللہ نے انتم نہیں فرمایا، کنتم فرمایا. کانا کا معنی ہے ہو، تم رہے ہو اور تم تھے، کنتم کا معنی تم تھے، اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی صحابہ ہی تھے اور دوسرے لوگ نہیں تھے، صحابہ ہی موجود تھے، دوسرے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کا وجود ہی نہیں ہوا تھا، لہذا اس کے اصل مخاطب حضرات صحابہ ہیں. تو فرمایا خاصتاً فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن صنع مثل صنیعہم، ہاں جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جو تین کام یہاں بتائے گئے ان تین کاموں کو کرتے ہیں، وہ بھی یہاں مراد ہوں گے. اصل مراد صحابہ ہیں، اور جو صحابہ کے طریقے پر چل کر ان کی جو تین صفتیں تھیں ان صفتوں کو اپنائیں گے، تو پھر وہ بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اس آیت کریمہ کے مصداق بنیں گے، اور یہ بھی وہاں مراد ہوں گے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اس سے پہلے یہ فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری دنیا والوں پر فضیلت دے رکھی تھی.
اس کو بھی یاد کرو. اللہ نے فضیلت دی تھی لیکن وہ اس فضیلت کے مصداق بن نہیں سکے, اس فضیلت پر اتر نہیں سکے. ان کی اتنی شرارتیں ہوئی, اللہ نے وہ فضیلت ان سے چھین لی. چھین کر اللہ نے خیر امت, بہترین امت ہونے کی یہ فضیلت اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دے دی, اور شرط کے ساتھ دی. ایسے ہی نہیں دی, شرط کے ساتھ دی, جو یہ کام کریں گے وہ اس کے مصداق ہوں گے خیر امت کے. تو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی لیکن وہ شرارت کیے اور ظلم اور فساد کیے, تو اللہ نے اس کو چھینا اور امت محمدیہ کو عطا کیا. کنتم خیر امہ, یہ بہت بڑی فضیلت ہے خیر امت, یعنی سب سے بہترین امت تم ہو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک ساری امتیں مراد ہیں, ان سب میں تم بہترین امت ہو. اور کوئی امت بہتر نہیں تھی اور نہ بہتر رہی, سب کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, خرابی پیدا ہوئی. یہاں ایک اور بات ہے, چند صفحات پہلے, دو چار صفحات پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق اور سب سے افضل رسول ہونے کی اللہ نے بات کہی. چنانچہ تیسرے پارے کے آخر سے پہلے صفحہ میں ہے, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور یہ بھی وعدہ لیا کہ ثم, بالکل آخر میں ایک رسول آئیں گے, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے کہ تورات برحق کتاب تھی, انجیل برحق کتاب تھی, زبور برحق کتاب تھی جب نازل ہوئی. بعد میں لوگوں نے بگاڑا تو لوگوں کا قصور ہے, لیکن جب یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو یہ سب کتابیں برحق تھی. مصدق لما معکم کا یہی مطلب ہے. اور آج ہم ایمان لاتے ہیں تو سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اور اللہ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں ہم صرف قرآن پر ایمان لاتے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں, چلیں گے اس کتاب کے مطابق, قرآن مجید کے مطابق, لیکن مانیں گے سب کو اور مانیں گے سب رسولوں کو, چلیں گے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو وہاں کہا گیا آخر میں رسول آئیں گے, تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا, تم پر ضروری ہوگا کہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو. قَالَ أَقْرَرْتُمْ, اللہ نے کہا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا, سب نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل ہونے کی بات کہی. آگے چل کر اللہ نے کعبۃ اللہ کو افضل کہا, چوتھے پارے میں پہلے صفحے میں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین, کہ جو بکہ یعنی مکہ المکرمہ میں ہے وہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے, وہی اللہ کی مسجدوں میں سے پہلی مسجد ہے اور اس میں برکت ہے, ہدایت ہے. تو کعبۃ اللہ کو ساری مسجدوں سے افضل کہا گیا, بابرکت اور ہدایت والی مسجد کہا گیا. آگے چل کر قرآن پاک کی فضیلت بیان کی. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جا سکتا ہے اور تھامنا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک کی فضیلت بیان ہوئی، تو تین چیزیں آ گئی، اللہ کے نبی کے رسول آ گئے، اور کعبۃ اللہ کا بیان آ گیا، اور قرآن کریم کا بیان آ گیا۔ چوتھی چیز تھی اس امت کے تعلق سے کیا کہنا ہے، تو اللہ نے چوتھی بات یہاں کہہ دی، کنتم خیر امہ، اب سن لو کہ تم جو امت ہو بہترین امت ہو۔ تو یہ امت خیر الامم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ تمہاری مثال، یعنی اپنی امت سے متعلق فرمایا، تمہاری مثال اس بارش کی طرح ہے کہ پتہ نہیں کہ اس کے شروع میں خیر ہے، اس کے درمیان میں خیر ہے، اس کے آخر میں خیر ہے، یعنی ہر جگہ خیر ہے، بارش میں ہر جگہ خیر ہے اور ہر اس کا حصہ خیر والا ہے۔ لہذا اس امت کے شروع میں بھی اچھے لوگ رہیں گے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی لوگ رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ درجہ کم ہوتا چلا جائے گا، شروع میں بہت سارے تھے، درمیان میں کم ہو گئے، آخر میں اور کم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں جیسی دوسری امتوں میں ہوا تھا، اس امت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، آخری امت اور خیر الامم ہو، لہذا یہ امت بہترین امت ہوئی۔ اخرجت للناس، کیوں خیر امت ہے؟ یہ فضیلت نسب پر نہیں ہے، یہ فضیلت کسی عہدہ پر نہیں ہے، یہ فضیلت کسی اور وجہ سے، مالداری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک بات کہی گئی، اخرجت للناس، کہ لوگوں کے فائدہ کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، تم کو نکالا گیا، تم کو بھیجا گیا، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدہ کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، اب وہ فائدہ تین شکلوں میں، تین صورتوں میں ہے، تم حکم کرتے ہو نیک کاموں کا، امر بالمعروف کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں بھی بات آئی تھی، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اس امت کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اور پچھلی امتوں میں ایسا رہا ہے کہ آدمی خود نیک ہو جائے اور تبلیغ کی ذمہ داری عموماً نبیوں ہی کی ہوتی تھی، نبی کے بعد نبی ہی آتے تھے، لیکن اب اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یا یوں کہیں کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اگر پہلے والے نبی آتے ہیں تو پہلے سے نبی ہو چکے ہیں، وہ اثرینو نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن اس امت میں خلیفہ راشد بن کر آئیں گے، جیسے حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، ایسے خلیفہ راشد بن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور ان کی حیثیت امیر المومنین کی ہوگی۔ تو اس امت میں یہ ذمہ داری دوہری ہے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ کام کون لے کر چلے، لہذا امت کے ذمے یہ کام دے دیا گیا کہ امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف کیسے کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کس طرح سے انجام دینا ہے، گزشتہ تفسیر میں تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لے آتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ دو خصوصیتیں تو معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، لیکن اللہ پر ایمان لے آنا یہ کون سی خاص فضیلت ہے؟ ویسے ہر امت اللہ پر ایمان رکھتی تھی، جو ان میں سے مومن تھے وہ ایمان لانے والے تھے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ خاص کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ ایمان لانے میں بے شک سب شریک تھے، لیکن کمال ایمان میں یہ امت سب سے آگے ہے، ایمان کامل میں، اس امت میں جو ایمان کامل رہا ہے اور رہے گا، ایسا کامل ایمان کسی اور امت میں نہیں رہے گا. اپنے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ کامل رہے ہوں گے، کامل رہے ہیں، لیکن اس امت کو اللہ نے بہت وسیع کر دیا، بہت ہی کشادہ کر دیا اس کا میدان، اور ہر ہر میدان میں ہر حیثیت سے کامل ہونا اس امت کی خصوصیت ہے. تو کمال ایمان میں یہ امت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. وہ تؤمنون باللہ، جیسے پچھلی امتوں میں شرک ناجائز اور حرام رہا ہے، لیکن شرک کا جو سبب ہے وہ ناجائز نہیں رہا. یہ ایک مثال ہے. مثلا شرک کے کیا اسباب ہیں؟ ایک سبب ہے سجدہ کرنا، اور ایک سبب ہے تصویر لینا، اور بھی کئی اسباب ہیں. پچھلی امتوں میں تصویر حرام نہیں تھی، اور پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ حرام نہیں تھا. تعظیمی سجدہ، سجدے دو ہیں، ایک عبادت کا سجدہ ہے اور ایک تعظیمی سجدہ ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ان کے 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تمام فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، اور پچھلی امتوں میں جائز تھا. لیکن اللہ نے اس امت کو اتنا کامل، اتنا کامل بنایا کہ شرک کو بھی حرام قرار دیا، شرک کے جو اسباب ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا. لہذا اس امت میں تصویر حرام ہے، تصویر جائز نہیں. تصویر سے بچنا ضروری ہے، اور تصویر سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے. لہذا اس امت میں جو شرک کا سبب تصویر ہے اسے حرام قرار دیا گیا. اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز رہا، لیکن اس امت میں جائز نہیں. اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. ایک مشہور دلیل ہے، حدیث پاک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لو كنت آمر احدا لاحد ان يسجد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کے لیے سجدہ کرے، تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. شوہر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تھا. اگر سجدہ تعظیمی اس امت میں جائز رہا ہوتا، تو اللہ کے نبی سب سے پہلے بیوی سے کہے ہوتے کہ تم شوہر کے لیے سجدہ کرو. تو اتنا مقام بتا دیا، لیکن جائز نہیں ہے. اس لیے شوہر کے لیے سجدہ کرنا بھی شرک ہو جائے گا، جائز نہیں رہے گا. تو اس امت کے بہترین اور کامل مومن ہونے کی ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثال ہیں. اللہ نے اس امت کو بڑی خصوصیات سے اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن کوئی مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ دینداری کی بنیاد پر کہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے، اور اللہ پر کامل ایمان لے آنا ہے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم. اللہ نے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے فضیلت چھین لی، جیسا کہ کہا گیا، لیکن اللہ نے آج بھی دروازہ کھول رکھا ہے. اللہ نے یہ فرمایا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہت خیر ہے، بہت بہتر ہے. خیر امت کا جو لقب ہے، جو فضیلت ہے، جو امت محمدیہ کو اللہ نے دی ہے، اس میں تم بھی شامل ہو سکتے ہو. کوئی نسلی حد تک نہیں ہے. جیسے یہود کا حال ہے، یہودیوں کا، کہ کوئی بھی یہودی نہیں ہو سکتا. کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ نسلی مذہب ہے، جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہوگا وہی یہودی ہوگا، کوئی بھی دوسرا آدمی یہودی نہیں ہو سکتا. تو وہ نسلی مذہب مانتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب نسلی نہیں ہے، آفاقی ہے. کہ کوئی بھی مسلمان ہو جائے کما حق ایمان لے آئے وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ امت محمدیہ میں شامل ہوگا اور خیر امت کا مصداق بنے گا اور یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی. یہی اللہ صاف کہہ رہے ہیں، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر تھا اور وہ بھی خیر امت کا مصداق بنتے. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے بعض ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. فاسق یعنی اطاعت کی حد سے آگے نکلنے والے، اور فاسق سے مراد یہاں کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. اور ان کو حکم دیا گیا تھا، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، لیکن اکثر ایمان نہیں لائے، وہ فاسق و فاجر کافر ہی رہے، بہت کم ایمان لائے. منہم المؤمنون، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے بعض ساتھی ایمان لائے، ورنہ اکثر یہود اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے.
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، برحمتك يا أرحم الراحمين.